الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود بجاه محمد عزادارن ابا عبداللہ الحسین عشرے کے آٹھ روز گزر گئے آج آٹھواں روز بھی اس فرش عزا پر آتے ہوئے اس پر آنسو بہاتے ہوئے گزر گیا خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی اس با اخلاص گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خداوند عالم ان آنکھوں کو جو حسین علیہ السلام کے غم میں روتی ہیں کسی اور غم میں گریاں نہ کریں خداوند عالم انشاءاللہ اس فرش عزا کو اس کو بچھانے والوں کو مزید توفیقات عنایت فرمائے دعا کریں اس وقت جہاں جہاں مومنین مشکلات میں ہیں اور مشکل وقت میں ہیں اور عزا خانے ان کے یا عزاداری مشکل میں ہے جتنے علاقے ہمارے پاکستان کے ہیں پاکستان کے علاوہ وہاں مشکل سے عزاداری ہو پا رہی ہے خدا ان سب کی مدد اور نصرت فرمائے مخصوصاً ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس عزاداری حسین کی اہمیت کو سمجھے اس کی عظمت کو سمجھے اور اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اس میں اس کے انعقاد میں اپنا تعاون کرے نہ یہ کہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے کیونکہ عزاداری سید الشہداء میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کے بعد عزاداروں کا جناب سیدہ کے ساتھ وعدہ ہے اور یہ سلسلہ نہیں رکتا نہ رکے گا جلوس آ رہے ہیں کل اور پرسوں دو دن مرکزی جلوس ہوں گے ان تمام جلوسوں کو بھی خدا وند عالم اپنی حفاظت میں رکھے اور جہاں کہیں بھی مومنین کو اجازت نہیں مل رہی دعا کریں کہ مسائل آسانی سے حل ہو جائیں اور حکمران بھی اس چیز کو سمجھیں ایسا نہ ہو کہ ملت پھر کوئی قدم اٹھائے تو اس وقت حالات آپ کے اختیار سے باہر ہو جائیں تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے گا اسرا کے حوالے سے بھی پیغام میں کیسیروں کے لیے مختلف اس میں باتیں کی گئی ہیں اور ان کی رہائی کے لیے بات کی جا رہی ہے جو ہماری ملت کے اکابرین ہیں وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ظاہراً ایک وقت دیا گیا تھا اداروں کو کہ اس وقت کے اندر ہمارے جو اکابرین ملت ہیں جو ملت کے مسائل کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان اسیروں کی گمشدگی کے معاملے پر گفتگو کر لیں اور اگر ایسا نہیں کیا گیا اب تک تو پھر یقیناً کل اور پرسوں اس کے حوالے سے بھی کوئی لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا اور اعلان بھی کر دیا جائے گا جیسا کہ اسیروں کی طرف سے اعلان کیا گیا گزارش وقت آپ تمام مومنین سے یہ ہے کہ اگر کوئی اعلان آپ کو سننے میں آئے جو معتبر ذرائع سے ہو تو پھر اس کا ضرور ساتھ دیجئے گا کیونکہ یہ گمشدگی کا معاملہ کسی ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے یہ ملت کا معاملہ ہے یہ آپ کے میرے ہر گھر کا معاملہ ہے لہٰذا اس کے اندر بھرپور ساتھ دیں اگر کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے جلوس کے حوالے سے جلوس کے اندر کسی قسم کا احتجاج کیا جاتا ہے اس کا ساتھ دیں اور ساتھ میں اس احتجاج کو سبوتاج کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اسے بھی پہچانیں اس کو بھی سمجھیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس جائز حق کو مانگنے میں کوئی رکاوٹ بنے، یا جو افراد ہمیشہ سازش میں شامل ہو جاتے ہیں وہ کسی سازش کا شکار ہو کر اس احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پہچانیں بصیرت کا دور ہے، بصیرت کا زمانہ ہے، اور آج کا دن تو خود حضرت عباس سے منسوب ہے کہ جو صاحب بصیرت تھے۔ عزیزوں، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے آج، اس کا آٹھواں روز ہے۔ ہمارا موضوع جو مومنین روز اس مجلس کو اٹینڈ کر پا رہے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ ابا صالح، صالحیت، صالح بننا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ امام عصر کا لقب ابا صالح ہے، یعنی صالح انسانوں کا سرپرست۔ اب اس سرپرستی میں جانے کے لیے ہمیں صالحیت چاہیے، وہ معیار چاہیے جس میں وہ صالح، ابا صالح ہمیں قبول کر سکے۔ بس یہی ہمارا مقصد تھا، اس کو ہم نے آپ کے سامنے سات دن بیان کیا۔ آٹھواں روز، خدا بند عالم نے انسانوں کو ایسے خلق کیا ہے کہ انسان اپنے لیے بھی اور اپنے متعلقین کے لیے، جو جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سب کے لیے کمال کا طالب ہے۔ یہ کمال کی طلب خدا بند عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے آپ کو انسان چاہے علمی مرتبے کر پہنچنے والا ہو، مالی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، معمولاً انسان آپ کو پانے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، معمولاً انسان رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ قناعت ایک الگ چیز ہے جو اسلام کا حکم ہے، اور قناعت انسان کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے بہت آسانیاں فراہم کرتی ہے، لیکن قناعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھنے کی جستجو چھوڑ دے۔ توجہ کیجیے گا، آگے بڑھنے کی جستجو ہر انسان میں ہے، خدا نے رکھی ہے اور ہونی چاہیے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے علمی اعتبار سے ہو، چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو۔ قناعت پھر کیا چیز ہے؟ قناعت یہ ہے کہ اس جستجو کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے جو موجودہ وسائل ہیں اس کے اندر زندگی گزاری جائے۔ آپ کی آرزو ہے، جستجو ہے، آگے بڑھا جائے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو کمال تک لے کے جانا ہے۔ انسان کو خدا نے کمال تک جانے کے لیے خلق کیا، لیکن جو اس وقت میرے پاس امکانات ہیں میں اس کے اندر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھوں، یہ قناعت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس امکانات ہوں میں اس سے زیادہ اپنے اخراجات بڑھا کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دوں، جیسا ہوتا ہے اکثر انسانوں کی ایسی تعداد نظر آتی ہے کہ جو قرض لے کر اپنی زندگی کے معمولی سے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اس کے بعد پورا وقت ان کا اس قرض کی ادائیگی میں گزر جاتا ہے، حالانکہ وہی کام وہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر کر سکتے تھے، لیکن ایک نفسہ نفسی کی دوڑ ہے جس کے اندر انسان بھٹک رہا ہے۔ لیکن بہرحال خدا نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا ہے، کمال کی صفت اس کے اندر رکھی ہے۔ انسان اپنے لیے اور مخصوصاً اپنی اولاد کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے اس جانب متوجہ ہوتا ہے۔ امام عصر کے حوالے سے بھی جب گفتگو درمیان میں آتی ہے تو معمولاً انسانوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، مومنوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے کہ خدا ہماری اولاد کو امام عصر کا سپاہی بنا دے۔ یہ جملہ ہے، رائج جملہ ہے، مشہور جملہ ہے، اکثر جو آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ سب کے ذہنوں میں بھی یہ چیز ہے کہ خدا ہماری اولاد کو امام عصر کا سپاہی بنا دے، خدا ہماری اولاد کو دین کی خدمت کے قابل بنا دے، خدا ہماری اولاد سے دین کا کام لے لے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کی زبان پر ہوتی ہیں۔ یہ دعا بہت اچھی ہے، اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اگلی آیت اسی طرف لے کر آ رہا ہوں میں، لیکن جب امام عصر کے حوالے سے بات آتی ہے میں ہمیشہ اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ امام عصر کے معاملے میں انسان فقط یہ آرزو کیوں کرتا ہے کہ میری اولاد امام کی خدمت کے کام آ سکے، اپنے آپ سے شروع کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ایک باپ یہ دعا نہیں کرتا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنے کردار کو ایسا بنا سکوں کہ جو زمانے کے امام کی نگاہ میں آ سکے، پھر مجھے اپنے گھر والوں کو امام عصر کی خدمت کے قابل بنانے کی توفیق عطا کر دے، اپنے آپ سے کیوں نہیں؟ جب ہم، میں نے پہلے بھی بیان کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنی اولاد کے لیے خالی سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد انشاءاللہ امام کے کام آئے گی، ہماری اولاد انشاءاللہ دین کے کام آئے گی،
اسی وقت ہمارے ذہن کے اندر پھر ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس دعا کے ذریعے سے ظہور کے معاملے کو تھوڑا سا دور تصور کرتے ہیں کہ ظہور کا معاملہ دور ہے، دور ہونا چاہیے جس میں اولاد کام آ جائے۔ اگر امام کو آج ضرورت ہے اور میری اولاد تو چھوٹی ہے، پھر میرے گھرانے سے کیا حصہ ہے؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو تیار کرنے آمادہ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوں، میں اپنی طرف سوچ ہی نہیں رہا، اور امام کا ظہور نزدیک آ جائے تو میرے گھرانے سے پھر امام کے لیے کیا شیئر ہے، کیا حصہ ہے؟ توجہ کیجیے گا نکات کے جانے۔ اگر میری اولاد اس قابل نہیں بن رہی تو کیا میرے گھرانے سے کوئی حصہ نہیں ہے امام عصر کے لیے؟ میرے گھرانے سے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے یا نہیں؟ مجھے خود ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، جب اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اپنی اولاد کو بچا پاؤ گے۔ خوب توجہ کیجیے گا نکات کرم، ہمارا موضوع ہی یہ تھا کہ ہمیں صالحیت تک پہنچنا ہے، اس لشکر تک جانا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں خداوند عالم اس کائنات کو، اس زمین کو بطور میراث عطا کرے گا۔ یہی آیت ہے نا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے، قطعی ہے، فیصلہ ہے، زبانی کلامی گفتگو نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا۔ ان الارض کے کل کی کل زمین یرثھا عبادی الصالحون، جو میرے صالح بندے ہیں ان کا ورثہ قرار پائے گی۔ اس میراث تک پہنچنے کے لیے ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ، اور اس لشکر کے اندر کربلا ہمارے اوپر یہ حجت تمام کر رہا ہے کہ نصرت امام کا کام فقط جوانوں کا نہیں ہے۔ نصرت امام، آج تیسری بار اس کو دہرا رہا ہوں اہمیت کے پیش نظر، کہ نصرت امام کا کام فقط جوانوں کا نہیں ہے، نصرت امام کربلا سکھا رہی ہے۔ چھ ماہ کے بچے سے شروع ہوتا ہے نصرت امام کا کام، اور حبیب اور مسلم ابن اوسجہ جیسے سن رسیدہ افراد تک جاتا ہے، ہر شخص نصرت امام میں شامل ہے۔ اور فقط نصرت امام وقت کا کام مردوں کا کام بھی نہیں ہے، خواتین بھی اس کام میں شامل ہیں۔ کربلا کے اندر جناب زینب، جناب سکینہ اور جس طرح کی دیگر شخصیات اس بات کی گواہ ہیں کہ نصرت امام کے لیے خواتین کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے اب تک کی گفتگو عزیزوں۔ بس انسان کمال طلب ہے، اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، لیکن اپنے لیے چاہیں، میں اپنے لیے چاہوں کہ میں امام عصر کی خدمت کر سکوں۔ اگر میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند عالم کی امید سے میں قطع رابطہ کر لوں، میں مایوس ہو جاؤں، نہیں۔ میرے لیے حبیب کا کردار ہے، میرے لیے مسلم ابن اوسجہ کا کردار ہے۔ حبیب اس بلندی پر پہنچتے ہیں کہ اس زمانے کا امام انہیں خط لکھ کر بلا لیتا ہے۔ یہ معیار ہے، جوانوں کے لیے معیار ہے، جو جوان ہیں ان کے پاس یہ کردار موجود ہے، جو نونحال ہیں ان کے پاس یہ کردار موجود ہے، وہ بچے جو ماؤں کی آغوش میں تربیت پا رہے ہیں ان کے پاس یہ کردار موجود ہے۔ یہ کربلا کی دعوت ہے۔ بس ہم اور آپ امام عصر کے لیے اپنے آپ کو صالح بنانا چاہتے ہیں اور بنانا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں بھی یہ فکر اور یہ سوچ ایجاد نہیں ہو رہی تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ کام ہو کے رہے گا۔ خدا مند عالم اس کام کے لیے، جب انسان خود تیار نہ ہو، خدا مند عالم مختلف طریقوں سے کام لیتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا لشکر امام میں، کوئی اور چلا جائے گا۔ خدا کا یہ کام نہیں رکے گا، خدا کا فیصلہ حتمی ہے۔ جیسے خدا نے اس کائنات کو سورج کے ذریعے سے حرارت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی طرح خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کائنات کو خورشید مہدی کے ذریعے سے نور عطا فرمائے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے آگے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں رب نے جانا ہے۔ وہ آیت جو انسان اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کمال مانگتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد اس وعدے سے پھرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ظاہر آیت ہے، درود پڑھی محمد والے محمد۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 189 اور 90، جس میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ کل اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اب آج اس کی اگلی آیت، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس واحدہ سے تمہارے لیے زوج پر کو خلق کیا، جوڑا بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ اس کی طرف جا کر اس سے تسکین حاصل کی جا سکے۔ جوڑا بنایا، جوڑے کا تذکرہ ہو گیا، یعنی ایک شوہر ایک بیوی، جب یہ جوڑا بن گیا، دَعَوَا رَبُّهُمَا، اب ان دونوں نے خدا کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. شادی ہوئی, خدا نے نفس کو, نفس انسان کو بنایا, زوجہ کا خلق کیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سکون حاصل کرے, لیسکن الیہا, اور پھر جب یہ دونوں شادی کر کے گھر میں آئے اور اولاد کے آثار ان کو نظر آنا شروع ہوئے, ان کی دعا ہے, کیا دعا ہے؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اے پروردگار, اگر تو نے ہمیں ایک صالح اولاد عطا کی, لنکونن, تو ضرور بالضرور اس عطیے پر ہم تیری بارگاہ میں شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. توجہ کیجیے, لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. آگے خدا بیان فرماتا ہے, فلما آتاہما صالحا, اور جب ہم ان کو ان کی دعا کے مطابق صالح اولاد عطا کر دیتے ہیں, جعل له شرکا, جب ان کو اولاد مل جاتی ہے یہ خدا کی بارگاہ میں دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. فتعال جعل له شرکا بما آتاهما فتعال الله عما يشركون. خدا مند عالم ہر کسی کے شرک سے بہت بلند مرتبہ ہے. یہ آیت کا مفہوم ہے, آیت کون سی ہے, ایڈریس نوٹ کیجئے گا, اعراف 189 اور 90. خدا سے کیا مانگا, اگر پروردگار تو نے ہمیں صالح اولاد عطا کر دی تو ہمیں شاکروں میں سے پائے گا, اور جب خدا نے ان کی دعا کے مطابق انہیں صالح اولاد عطا کی تو یہ اپنے رب کی بارگاہ میں شریک کرنے لگے, خدا سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا, اور خدا بندے عالم ہر طرح کے شرک سے بالاتر ہے. عزیزو, یہ ظاہری طور پر تو یہ آیت آیت اللہ جوادی عاملی بیان فرماتے ہیں, یہاں پر جو لفظ ہے کہ لئن آتیتنا صالحا, یہاں صالحیت سے مراد جسم کا صالح اور سالم ہونا ہے. صالح کا ایک ترجمہ سالم ہونا ہے, جسم کی سالمندیت کو مانگا جا رہا ہے کہ جسم سالم عطا فرما, صالح اولاد یعنی جسم سالم ہو, پورا ہو, مکمل ہو. اور جب آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جب انسان کی دعا کے مطابق اس کی اولاد ہوتی ہے, سالم اولاد پیدا ہو جاتی ہے, تو اب یہی جوڑا جس نے خدا سے دعا کی ہوتی ہے یہ خدا کو بھول کر ڈاکٹروں کی تعریف میں لگ جاتا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کا استعمال کیا تھا, ہم نے فلاں دوا کھائی تھی, ہم نے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا تھا, اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہماری اولاد سالم ہو گئی. خدا اسباب کا انکار کرنے والا نہیں ہے, خدا تمام کاموں کو خود حالانکہ بے نیاز ہے سبب کے ذریعے انجام دیتا ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. توجہ کیجیے گا, آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہاں صالحہ سے مراد جسمانی سالمیت مانگی گئی, خدا سے کہا سالم جسم دے دے, جب دے دیا گیا اس کے بعد اس کام کے اندر لوگوں کو شریک قرار دیا گیا کہ فلاں ڈاکٹر تھا, فلاں دوا تھی, فلاں چیزیں تھیں. خدا مند عالم دینے والا ہے, اصل عطا کرنے والا خدا ہے. میں اس کو تھوڑا سا پلٹاؤں گا اپنے مطلب کی طرف, کہ جب جسم کی سالمیت انسان خدا سے مانگتا ہے تو جسم کی سالمیت سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ ذہن کی سلامتی ہے. ہر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمارے اولاد ایسی عطا فرما کہ جو مکمل صحیح و سالم ہو. اس کے اندر انسان کی دعا کے اندر چھپا ہوتا ہے کہ جسم بھی سالم ہو, جسم سے زیادہ جو ضرورت ہے اس کی دماغی صلاحیتیں ہوں, پوری عقل کی طاقت کے ساتھ اس دنیا میں آئے. ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیے, ذہنی سلامتی کے ساتھ ساتھ جس چیز کا اضافہ کرنا چاہیے وہ عقیدے کی سلامتی ہے کہ خدایا یہ ہمارا بچہ جو اس دنیا میں آئے, مخصوصاً مومنوں کے گھر میں بات ہو رہی ہے, یہ جو بچہ آئے یہ سالم عقیدہ و ایمان لے کر آئے. یہ جس طرح ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, یہ علی علیہ السلام کی محبت کو لے کر آئے, اور ہر بچہ لے کر آتا ہے. اور ہم اور آپ معمولاً اپنی بچوں کی جو دعائیں کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اولاد عطا کر دے, اگر تو نے ہمیں اولاد عطا کر دی تو ہم اپنے بچے کو دین کی خدمت کے قابل بنائیں گے, اسے فرش عزا کا خادم بنائیں گے, اسے امام عصر کی خدمت میں دیں گے. یہی معمولاً ہم سب کی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن پلٹتا ہوں آیت کی طرف, کہ جب اولاد مل جاتی ہے انسان کیا کرتا ہے, خدا سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے. اب اولاد مل گئی, اولاد سامنے ہے, اب اس اولاد کی تربیت کے لیے گھر پہ کیا اہتمام ہے؟ آپ نے خدا سے کیا کہہ کے مانگا, عطا کر دے تاکہ زمانے کے امام کی خدمت کے قابل بناؤں, عطا کر دے تاکہ امام زمانہ کی فوج میں جانے کے قابل بنا سکوں. ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیے, اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ یہ جو امام عصر کا ناصر بننے کا عمل ہے یہ کہاں انجام پاتا ہے؟ آپ اپنے بچے کو میڈیکل میں پڑھانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کرتے ہیں, کہاں بھیجتے ہیں اپنے بچے کو؟ میڈیکل کالج کے اندر جاتا ہے، آپ کا بچہ انجینئرنگ کالج میں جا کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، حالانکہ انجینئرنگ کالج کے اندر بھی پڑھے لکھے افراد ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود آپ کا بچہ انجینئرنگ کالج سے ڈاکٹر نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹری کا جو معیار ہے، جو تعلیم ہے، جو ماحول ہے، وہ انجینئرنگ کالج میں نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بنانے کے لیے صرف پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، اس فیلڈ سے وابستہ ہونا ضروری ہے. نقطے پہ غور کیجیے گا. اسی طرح انجینئر بنانا ہے، تو انجینئر بنانے کے لیے آپ اپنے بچے کو میڈیکل کالج میں نہیں بھیج سکتے، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں، پروفیسرز ہیں وہاں پہ، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، وہ اپنی اسی تعلیم کے ساتھ، تعلیم کے باوجود آپ کے بچے کو انجینئر نہیں بنا سکتے. پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انجینئر بنانے کا کورس نہیں کیا ہوا. ذہن میں ہے بات؟ اسی طرح زمانے کے امام کا سپاہی بنانا ہے. اب مجھے بتائیے کہ زمانے کے امام کا سپاہی کہاں بنے گا؟ گھر میں بنے گا. چونکہ کوئی اکیڈمی اب تک نہیں کھولی گئی کہ جہاں زمانے کے امام کا سپاہی بنایا جا سکے، تو زمانے کے امام کا سپاہی بنانے کے لیے، ناصر بنانے کے لیے گھر کے اندر کام کرنا پڑے گا. آپ نے خدا سے دعا کر کے مانگ تو لی اولاد، خدا نے دے بھی دی اور آپ کی خواہش بھی ہے، لیکن جس طرح انجینئرنگ پڑھنے کے لیے آپ نے بچے کو انجینئرنگ کالج میں بھیجا، میڈیکل پڑھنے کے لیے میڈیکل کالج میں بھیجا، اسی طرح اس بچے کو ناصر امام بننے کے لیے وہ گھر کا ماحول چاہیے. وہ پرووائڈ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ خدا نے دے دی اولاد. لئن آتیتنا صالحاً لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں ایسی اولاد عطا کر دے جس کو ہم امام زمانہ کے سامنے پیش کر سکیں تو تیرے شکر گزار ہوں گے. اور جب خدا عطا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے اسی بچے کو فاسد ماحول میں دھکیل دیتے ہیں، اسی بچے کو فاسد ماحول میں دھکیل دیتے ہیں. ہمارا وہ بچہ جو امام عصر کے نام پر ہمیں ملا، جس کو دین کے نام پر خدا نے ہمیں دیا، ہم نے اسی بچے کو فاسد ماحول میں ڈال دیا. عزیزان محترم، ہمیں گھر کے ماحول کو صحیح کرنا ہوگا. آپ نے خدا کے نام پر، امام کے نام پر خدا سے مانگا، خدا نے بیٹی عطا کر دی، اس بیٹی کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کے کام آ سکے، تو آپ کی اس بیٹی کا رول ماڈل کون ہے؟ کون سی خواتین ہیں جو زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بنی؟ سوائے زینب و ام کلثوم و سکینہ کے کس کا نام لیں گے آپ؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زمانے کے امام کی نصرت کی ہے. ایسا ہی ہے، تو کیا آپ نے اور میں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو وہ ماحول دیا جو زینب کو ملا تھا؟ نہیں ملا. میں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ردا رکھوائی، میں نے اپنی بیٹی کو پردہ کرنا سکھایا. تصور کیجئے گا، کیا میری بیٹی بے حجاب ہو کر زمانے کے امام کے سامنے جا کر ان کی نصرت کر پائے گی؟ کیا زمانے کا امام بے حجاب بیٹی کو قبول کرے گا؟ خود سوال کریں، خود جواب دیں. میں تو آپ کے سامنے تاریخ بیان کر رہا ہوں. جن شخصیتوں نے امام وقت کا ساتھ دیا ہے، عزیزوں ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ انہی شخصیتوں کے کردار کو اپنائیں جتنا ہماری ظرفیت ہے. جن لوگوں نے یہ امتحان دیا، اس امتحان میں کامیابی سے گزرے، ان کا کردار ہی نقش عمل ہے، ان کا ہی کردار سرمشق ہے. اپنے آپ کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر مجھے زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے، صالحیت میں آنا ہے، اپنی اولاد کو لے کر جانا ہے، عزیزوں مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں وہ ماحول بنانا ہوگا. میں اور آپ گھر میں وہ ماحول بنائیں کہ جس ماحول کے اندر ناصران امام کی پرورش ہو سکے، اس ماحول کے اندر مجھے بنیادی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز جو نصرت امام کی طرف لے کر آتی ہے اور نصرت امام سے محروم کر دیتی ہے، وہ نوالا ہے جو میں اور آپ اپنی اولاد اور نسل کو دے رہے ہوتے ہیں. پہلا جس چیز کا اثر آتا ہے وہ نوالا ہے، وہ کھانا ہے. یہ نوالا کیسا ہے، یہ کھانا کیسا ہے؟ تاریخ سکھائے گی، تاریخ سے سیکھنا ہے. بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ جو کچھ تاریخ میں ہوا وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، جو تاریخ میں لوگوں کے ساتھ ہوا وہ تکرار ہو سکتا ہے. مجھے اور آپ کو تاریخ سے سیکھنا ہے. امام حسین علیہ السلام جب روز عاشور لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب اصحاب شہید ہو گئے، امام چاہتے ہیں انہیں خطاب کریں، نصیحت کریں، لوگ اس وقت بھی امام کے سامنے شور کرتے ہیں، امام کو خطاب نہیں کرنے دیتے. امام ان کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، جانتے ہو کہ تم میری آواز کو کیوں نہیں بلند ہونے دے رہے؟ اس لیے کہ ملعت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارا شکم حرام سے بھرا ہوا ہے. یہ اس حرام لقمے کا اثر ہے کہ تم امام وقت کی آواز کو سننے پر تیار نہیں ہو. یہ حرام لقمے کا اثر ہے کہ تم امام وقت کی آواز پر لبیک کہنے پر تیار نہیں ہو. صرف تاریخ تکرار کے قابل ہے. مجھے اور آپ کو الحمدللہ علی کا ماننے والا کبھی حرام نہیں کما سکتا, اس پر میرا ایمان ہے, ایمان ہے میرا کہ آپ سب کا ایمان ہے. علی کا ماننے والا کبھی حرام نہیں کما سکتا. اگر وہ حرام کما رہا ہے تو اس کی ولایت کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے, جڑا ہوا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آئمہ نے کہا لا تنالو ولایتنا, لا تنالو ولایتنا الا بالعمل والورا. خود امام نے بیان کیا ہماری ولایت اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو عمل اور پرہیزگاری کے ساتھ آگے نہ بڑھتا ہوں. جو عمل اور پرہیزگاری کے ساتھ عمل کرتا ہوں مگر عمل کی بنیاد پرہیزگاری ہو, تقویٰ ہو. امام نے بیان کیا ممکن نہیں ہے کہ علی مرتضیٰ کا ماننے والا پیچھے چلنے والا حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اگر خدا نخواستہ مبتلا ہے اس کے اندر, ولایت کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے, اسے جوڑ کر بس توجہ کیجیے گا. انسان خدا سے مانگتا ہے, خدا عطا کرتا ہے, لیکن اس کے بعد انسان اپنے گھر میں وہ ماحول فراہم نہیں کر پاتا, اپنی بیٹی کو پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتا. عزیزوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب جناب سیدہ کی عزادار خواتین کو بے پردہ دیکھا جاتا ہے, جب جلوسوں کے اندر, محلے کے اندر, عزاداری کے اندر, مجلسوں سے نکلتی ہیں ہماری مائیں بہنیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہماری عزت ہیں, لیکن جب بے پردہ نکلتی ہیں تو یقیناً یہ افسوس کی بات ہے. کیونکہ جس کی بے پردگی کا ماتم کر کے جا رہی ہیں وہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام سفر طے کرتے ہیں, کوئی آرزو ان کی نہیں آتی دل کے اندر, نہ کھانا مانگتے ہیں, نہ پانی مانگتے ہیں, کچھ نہیں مانگتے. اگر کسی جگہ وہ سوال کرتے ہیں تو سر ڈھانپنے کے لیے ایک ابا کا سوال کرتے ہیں. یہی تاریخ ہے نا. مجھے اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو آمادہ کرنا ہے. عزیزوں لائن آتی تنا صالحاً لنکوننا من الشاکرین, اگر تو نے عطا کر دیا ہمیں شکر گزاروں میں سے پائے گا, ہم اس شکر گزاری کے لیے تیری بارگاہ میں سجدہ بھی کریں گے, گھر کا ماحول بھی بنائیں گے. لیکن عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں فاسد ہوتی چلی جا رہی ہیں, چونکہ ان کے اوپر میڈیا کی یلغار ہے, ان کے اوپر مستقل حملہ ہو رہا ہے, اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے. بچے اگر بگڑ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا قصور گھر کی تربیت کا ہے, گھر کے ماحول کا ہے. آپ جیسا ماحول دیں گے بچہ ویسا ہی پرورش پائے گا. بس توجہ کیجیے گا, انسان خدا سے وعدے کرتا ہے کہ تم نے اگر عطا کر دیا مجھے شاکروں میں سے پائے گا, تو نے اگر عطا کر دیا تیرا شکر گزار رہوں گا, تیرے راستے پہ ڈالوں گا, تیرے راستے پر چلاؤں گا. لیکن جب انسان کو آسانی مل جاتی ہے اس کے بعد وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. چند آیات میں اس کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں. لیکن عزیزوں ہر گھرانہ ایسا نہیں ہوگا, ہر گھرانہ ایسا نہیں ہے. ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جو خدا وند عالم سے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے بیٹے کو مانگتے ہیں, اور جب خدا انہیں وہ بیٹا عطا کرتا ہے تو وہ اس کی پرورش اسی انداز میں کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے کام آ سکے. سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کس گھرانے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج جس کا تذکرہ ہوتا ہے 8 محرم کو شہنشاہ وفا علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام, علمدار کربلا کتنی عظیم شخصیت ہے کہ علی مرتضیٰ نے اس بیٹے کی آرزو کی ہے. توجہ کیجیے گا, اولاد کی آرزو کی. جناب عقیل سے کہا عقیل کوئی گھرانہ ایسا بتاؤ, تم علم انصاف کے ماہر ہو, ایسا گھرانہ بتاؤ کہ جہاں کی خواتین شجاع ہوں. علی سے کوئی کہے علی مرتضیٰ آپ دنیا کے شجاع ترین انسان ہیں, آپ سے زیادہ شجاعت کس میں ہے, آپ کی جو اولاد ہے شجاع ہے. لیکن علی خاص اہتمام کر رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے خبر دو, مجھے بتاؤ علم انصاف کے ماہر ہو, کون سا قبیلہ ہے جہاں کی خواتین شجاع ہوتی ہیں. علی چاہتے ہیں فاطمہ زہرا کے بعد ان خواتین میں سے کسی سے شادی کریں تاکہ ایک شجاع بیٹا دنیا میں آئے. کیوں؟ تاکہ اپنے زمانے, توجہ کیجیے گا, تاکہ علی کا بیٹا علی کی نمائندگی میں اپنے زمانے کے امام کا ناصر بن سکے. عزیزوں یہ آرزو فقط آپ کی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد زمانے کے امام کا ناصر بن سکے. علی نے یہ آرزو کی تھی کہ ایسا بیٹا چاہیے جو حسین کے زمانے میں ہو اور اپنے زمانے کے امام کا فدائی بن سکے. لیکن علی کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں خداوند عالم نے علی مرتضیٰ اور ام البنین کو عباس عطا کر دیے، اب اس گھرانے نے ہر روز اپنے بچے کی پرورش ایسے کی کہ اس کی ماں اسے پڑھاتی رہی، بیٹا عباس تجھے کربلا کے لیے امام زمانہ پہ فدا ہونے کے لیے مانگا گیا ہے، گھر کا ماحول رکھا، عباس اس ماحول میں پروان چڑھے تھے، وہ جو کیجیے گا میری پچھلی بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی، مانگا خدا سے، خدا نے دے دیا، لیکن گھر کا ماحول، علی اور ام البنین نے گھر کا ماحول رکھا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، سیرت ام البنین کو اٹھا کے دیکھیے، نظر آئے گا کہ یہ ماں اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے بچے کو کربلا کی تلقین کرتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کا احترام سکھاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہتی ہے عباس خیال کرنا تمہیں علی جیسے امام نے مانگا ہے، اللہ تم معمولی شخصیت نہیں ہو، علی جس کو دعاؤں سے مانگے وہ عباس ہے۔ بس عزیزوں یہیں سے آپ کی زحمتوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا تھا، سات محرم کی تاریخ تک ہم نے قرآن کریم سے مختلف آیات سے سیکھا تھا، آج اس کو ایک اور انداز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کیا کہ آج کے دن آئیے ہم اسی صالحیت تک پہنچنے کے لیے ابو الفضل العباس کو اپنا استاد بنا لیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ جناب عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کا زیارت نامہ چھٹے امام نے بنایا، چھٹے امام نے سکھایا کہ جب حرم عباس میں جاؤ تو کیا کرو، کیسے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد امام نے سکھایا اذن دخول کے بعد جب داخل ہو جاؤ خود کو قبر عباس سے لپٹاؤ اور کہو السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ توجہ کی آپ نے، چھٹے امام نے پہلا عنوان کیا دیا حضرت عباس کو، السلام علیک ایھا عبد الصالح۔ ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ ابا صالح کے لشکر میں۔ استاد کون بن سکتا ہے؟ جو صالح ہے۔ کون ہے؟ جس کو چھٹا امام، امام معصوم اپنی زبان سے کہے السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پر سلام۔ عزیزوں اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم نے 6-7 دن میں سیکھا، آج ان سیکھی ہوئی باتوں کو، توجہ کیجئے گا، ان سیکھی ہوئی باتوں کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو ابو الفضل عباس کا کردار موجود ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا، ہمیں صالح بننا ہے، صالحیت تک پہنچنا ہے، ہم نے سیکھا کیسے پہنچیں گے، روایات آیات آپ کے سامنے رکھی، آج صالحیت کا اعلیٰ ترین معیار جو ہمارے پاس موجود ہے وہ عباس علمدار۔ کیا ہوتا ہے صالح؟ عبد صالح کیا ہوتا ہے؟ کیسے اس صالحیت تک پہنچ کر امام عصر کا ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ ابو الفضل عباس سے سیکھیں گے، ان سے بہتر استاد کون ہوگا؟ کتنی بڑی شخصیت ہے عباس علمدار کی، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام معصوم نے فرمایا ان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبط بها جميع الشهداء یوم القیامہ۔ عباس کا خداوند عالم کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء عباس کے مرتبے پہ رشک کریں گے، قیامت کے دن تمام شہداء اول سے لے کر آخر تک کے شہداء مرتبہ عباس پر رشک کریں گے۔ عزیز جس کو علی نے مانگا تھا، علی علیہ السلام نے تربیت کی تھی، کس لیے؟ کہ عباس اپنے زمانے کے امام کا فدائی بن سکے، عباس اپنے زمانے کے امام کا ناصر بن سکے۔ ام البنین عباس علیہ السلام کی تربیت کر رہی ہیں، ایسے عباس کو سکھا رہی ہیں، عباس میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، خبردار حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ عباس یہ اس ماں کی بات ہے کہ جب شادی ہو کے آئیں، اس کو روایت میں بیان کیا، شادی ہو کے آئیں اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں سے کہا میرے ساتھ چلو علی کے گھر تک، شاید میں تمہارے ساتھ واپس پلٹ جاؤں۔ قبیلے والے حیران ہوئے کہ شادی کی رات ہے، یہ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں؟ بہرحال گھر تک آئے، جناب ام البنین امام علی کے گھر میں داخل ہوئیں، تھوڑی دیر بعد پلٹ کر آئیں، خوشی خوشی اپنے قبیلے والوں سے کہا جاؤ پلٹ جاؤ، میں اب اس گھر میں رہوں گی۔ بچے پوچھتے ہیں قبیلے والے کہ کیا ہوا، آپ ہمیں لے کر آئی تھیں اور کیا ماجرا ہے؟ کہا میں تمہیں اس لیے لے کر آئی تھی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب میں اس گھر میں قدم رکھوں گی جو اس گھر کے شہزادے ہیں ان کے سامنے جا کر بات کروں گی کہ اے بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آ رہی ہوں، اگر مجھے بطور کنیز قبول کر سکتے ہو تو میں اس گھر میں قدم رکھوں گی، ورنہ میرا قبیلہ باہر کھڑا ہے میں باہر چلی جاؤں گی۔ یہ ام البنین کے الفاظ ہیں۔ جناب حسنین سے جب ام البنین نے کہا، جناب حسنین نے کہا آپ سرور ہیں، آپ ہماری بزرگ ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، لیکن یہ ام البنین کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے کے تحت جناب ام البنین نے حضرت عباس کی تربیت کی ہے، امام کا سپاہی بنایا ہے، فدائی امام بنایا ہے۔ عزیز، حضرت عباس کی خصوصیات کیا ہیں؟ ابا عبد صالح، السلام علیکا یا ایوہ العبد الصالح، اے صالح بندے آپ پر سلام۔ اب عبد کے دو معنی ہیں، ایک معنی عبودیت کے معنی میں، یعنی عبد معبود کے مقابلے میں ہے، اور عبد کا ایک معنی غلام کے معنی میں ہے، انا عبد العلی یعنی میں علی کا غلام ہوں، انا عبد الحسین میں حسین کا غلام ہوں۔ دو معنی عبد کے کیے جاتے ہیں، معبود کے معنی میں بھی کہ جس کا معبود ہو جو کسی کو سجدہ کرے، اور غلام۔ ان دونوں معنی میں دیکھا جائے گا حضرت عباس اپنے کمال پر نظر آئیں گے۔ اگر بندگی کی منزل کو دیکھیں تو حضرت عباس علیہ السلام خدا کی بندگی میں بھی صالحیت کے معیار پر نظر اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر غلامی کے معنی میں دیکھا جائے تو عباس سے بہتر غلامی ہے، امام کا انداز کون سکھا سکتا ہے۔ عزیز، حضرت عباس کی شخصیت ہے کہ حضرت عباس خود فقی ہیں، خود صاحب بصیرت ہیں، نافذ البصیرہ ہیں، چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، لیکن امام کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ اس کو چھٹے امام نے بتایا کہ جب حرم تک پہنچو، حضرت عباس کی قبر تک پہنچو۔ کیوں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں؟ ہم نے عبد صالح سے صالحیت کا معیار لینا ہے۔ حضرت عباس جیسا جب صالح انسان ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں ابا صالح کے لشکر میں جانے میں عزیزوں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا معیار عباس علمدار کا کردار ہونا چاہیے۔ عباس علمدار نے اپنے زمانے کے امام کا صالحیت کے ساتھ ساتھ دیا، مجھے بھی ابا صالح کے لشکر میں پہنچانے کے قابل ہیں عباس۔ حضرت عباس وہ ہیں، ان کی صلاحیتوں پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، یہاں بیٹھوں پہ والوں میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، غیروں کو شک نہیں ہے۔ عباس اس مقام پر پہنچے ہیں کہ خدا وند عالم نے بغیر بازوؤں کے انہیں باب الحوائج قرار دیا ہے۔ بازو نہیں عباس کے مگر باب الحوائج، حاجتیں پوری ہوتی ہیں عباس علمدار کے حرم سے، عباس علمدار کے علم سے۔ حرم تو بہت بڑی جگہ ہے، کتنے لوگوں کی آرزوئیں اس علم سے پوری ہوتی ہیں۔ عباس علمدار کا خدا کی بارگاہ میں ایک مقام ہے عزیز، معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت عباس۔ کیا معیارات ہیں حضرت عباس کی زندگی میں جو میں اور آپ سیکھ کر اس صالحیت کے مقام تک پہنچیں گے؟ چار چیزوں کو فقط بیان کروں گا، دو تین بیان ہو پائیں گی۔ یہ بھی امام نے بیان کیا کہ جب حضرت عباس کی حرم تک پہنچو، داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد اذن دخول کو طلب کرو۔ اذن دخول طلب کرنے کے بعد کچھ جملے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے میں اپنے جملوں کی طرف آ رہا ہوں۔ امام گواہی دے رہے ہیں، یہ امام کے الفاظ ہیں، ذہن میں رہے کہ امام معصوم کا انشاء ہے حضرت عباس کا زیارت نامہ۔ امام معصوم اگر بیان کر رہے ہیں تو حقیقت بیان ہو رہی ہے، حضرت عباس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا زیارت نامہ ایک معصوم نے انشاء کیا ہے۔ علمدار کربلا کی عظمت کے اعتراف کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک معصوم ان کے الفاظ دیتا ہے کہ کیسے پکارنا ہے۔ حضرت عباس کا حرم، جاؤ داخل ہو، کہو اشہد لکا بالتسلیم، بے عنوان زائر جاؤ علمدار کربلا کے حرم میں اور کہو کہ اشہد لکا بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم شدہ انسان تھے۔ کس کے آگے؟ خدا کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے، اپنے زمانے کے امام کے سامنے آپ تسلیم تھے۔ تسلیم کی بحث ذہن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں کی تھی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ ابراہیم کون ہے؟ جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، آمادہ قلب لے کر آئے، سرینڈر ہوا ہوا قلب لے کر آئے، جس کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے۔ خدا ابراہیم سے کہتا ہے اپنی ذریت کو مکے کی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم چونکہ قلب سلیم کے مالک ہیں، اس لیے ابراہیم اس مکے کی وادی میں چھوڑ کر آ گئے، جہاں آب و گیا نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں زراعت نہیں ہے۔ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، خدا وند عالم کہتا ہے ابراہیم سے کہ ابراہیم اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ ابراہیم قلب سلیم کے مالک ہیں، تسلیم شدہ ہیں، ابراہیم گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار۔ وہی ابراہیم جب انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے بت شکنی کے نتیجے میں، فرشتہ آتا ہے کہتا ہے کوئی حاجت؟ کہتے ہیں اما الیک فلا و اما الی ربی فعلمہ بحالی حسبی عن سوالی، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میرا رب ہے، اور چونکہ وہ میری حالت سے واقف ہے اس لیے مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تسلیم شدہ قلب ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ حضرت ابراہیم تسلیم شدہ تھے۔ حضرت امام صادق نے کہا علمدار کربلا کون ہے؟ گواہی دو، اشہد لکا بالتسلیم، اے ابا الفضل العباس آپ بھی اسے قلب سلیم کے مالک، آپ تسلیم شدہ حالت میں زمانے کے امام کے سامنے آئے، خود فقیہ ہیں، عالم ہیں، بڑی شخصیت ہے، خدا بند عالم کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے، جو میں نے ابھی روایت پڑھی کہ جمیع شہداء قیامت میں عباس علمدار کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ عباس کا تذکرہ چھیڑا ہوا ہے آج، آٹھ محرم تو ہے لیکن ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ چونکہ عباس علمدار کی پہچان چھٹے امام نے کروائی ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم ایہ العبد الصالح، اے صالح بندے آپ پر سلام۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے مجالس کا جو ہم نے اب تک سیکھا؟ ہمیں صالحیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر، کیوں؟ تاکہ ابا صالح کے لشکر میں جانے کے قابل بن سکے۔ ٹھیک، امام نے کیا کہا؟ جب جاؤ تو کہو اشہد انک، اشہد لگا بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں آپ تسلیم تھے۔ اتنی علمی مقام پر پہنچنے کے باوجود، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہونے کے باوجود، فاطمہ زہرا کی دعا کا اثر ہونے کے باوجود، آپ اپنے وقت کے امام کے سامنے تسلیم تھے۔ آپ کی کوئی رائے نہیں تھی آپ کے زمانے کے امام کے سامنے، توجہ کیجیے گا، آپ مقام پر فائز ہیں لیکن زمانے کے امام کے سامنے کوئی رائے نہیں، زمانے کے امام کے سامنے آپ تسلیم محض ہیں۔ اشہد لگا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ، میں گواہی دیتا ہوں، اور یہی چار خصوصیات مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ میں صالحیت کے اس معیار تک پہنچ سکوں۔ اشہد لگا بالتسلیم، آپ تسلیم شدہ تھے، سرینڈر تھے۔ کس مقام پر تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب 9 محرم کو جنگ کے طبل بجنا شروع ہو گئے تو لشکر کی جانب سے حضرت عباس کو امام حسین نے کہا بھائی جاؤ، اور جانے کے بعد ان سے ایک دن کی مہلت لو۔ میں نے ایک جملہ کہا، کیا کہا حضرت عباس سے امام حسین نے؟ بھائی جاؤ۔ امام حسین کے جملے کیا ہیں؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، اللہ اکبر، حسین کا جملہ ہے۔ امام حسین اس چیز کو حضرت عباس کے لیے بیان کر رہے ہیں، ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی۔ کون سے بھائی؟ جس پر میری جان قربان ہو جائے، سوار ہو کر جاؤ آج کی وقت لے کر آؤ۔ حسین جس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں وہ عباس ہے، امام کے جملے۔ اشہد لگا بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں آپ تسلیم تھے، سرینڈر تھے امام وقت کے سامنے۔ بس صالحیت کا معیار عزیزان محترم امام وقت کے سامنے تسلیم ہے، لیکن اس تسلیم کی پریکٹس زمانہ ظہور سے پہلے کرنی ہوگی، یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ اس وفا کی کوشش اس زمانے ظہور سے پہلے کرنی ہے، چونکہ میں نے بار بار آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب امام آئیں گے تو لشکر بنا ہوا ہوگا، وہ لشکری امام کی خدمت میں سکڑ کر پہنچ جائیں گے، امام آنے کے بعد تشکردی بنائیں گے، بنا ہوا ہوگا۔ اس صالحیت تک جو پہنچا ہوا ہوگا وہ قدم رکھ پائے گا، جو اس صالحیت تک نہیں پہنچا ہوگا وہ محروم رہ جائے گا۔ میں بیان نہیں کر رہا، روایات بیان کر رہی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم اس سے پہلے ایمان لے کر نہیں آئے تو اس موقع پر ایمان تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس آیت کے ذیل میں جو بیان کیا ہوگا کیے گئے مواقع، ان میں سے ایک امام اثر کا ظہور ہے کہ غیبت کبریٰ میں آزمائش ہونی ہے، غیبت کبریٰ میں غربال ہونا ہے، غیبت کبریٰ میں اس آزمائش سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہے۔ وہ غیبت کبریٰ میں کیسے تسلیم ہو جاؤں؟ میرا زمانے کا امام میرے سامنے نہیں ہے، زمانے کا امام سامنے نہیں ہے، زمانے کے امام کی تعلیمات تو سامنے ہیں، زمانے کے امام کا مکتب تو سامنے ہے، زمانے کے امام کی خواہشات تو سامنے ہیں، روایات کی صورت میں، فقہ کی صورت میں جو کچھ مجتہدین بتاتے ہیں وہ خداوند عالم کی مرضی بتاتے ہیں، اپنی جانب سے کچھ نہیں بتاتے۔ یہ معیار ہے، سیکھنا ہوگا۔ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اشہد اللہ بالتسلیم, اس تسلیم کی پریکٹس کہاں سے ہوگی؟ پہلے سے ہوگی. دوران غیبت کبرہ مجھے آپ کو تیار ہونا ہے. اشہد اللہ بالتسلیم والتصدیق, اور یہ جو تسلیم تھے آپ سرینڈر تھے, یہ جو آپ سرینڈر تھے یہ اس لیے نہیں تھے, توجہ کیجیے گا, سرینڈر اس لیے نہیں تھے کہ آپ مجبور تھے. اشہد اللہ بالتسلیم والتصدیق, یہ آپ کا سرینڈر ہونا پورے اختیار کے ساتھ تھا. آپ حسین کے سامنے اگر جھکے ہوئے تھے تو یہ مجبوری میں نہیں تھا, آپ حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانتے تھے, آپ جانتے تھے کہ حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں, آپ جانتے تھے کہ آپ کے بابا علی نے بارہا آپ سے کہا تھا اور آپ کی طرح دیگر اولاد سے کہا تھا کہ خبردار حسن اور حسین کا مقابلہ کبھی نہ کرنا, حسن اور حسین رسول اللہ کی اولاد ہیں, تم میری اولاد ہو, جانتے تھے اس بات. رسول اللہ نے کہا تھا امام علی سے کہ علی ہر انسان کی نسل اس کے صلب سے چلتی ہے, میری نسل تمہاری صلب سے. اور جناب حسین کے بارے میں امام علی بارہا اپنی اولاد کو دیکھ کہتے تھے کہ کبھی حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کرنا. جنگ صفین کا واقعہ ہے, محمد حنفیہ گئے, لڑنے کے بعد آئے, زخموں سے چور چور ہیں, دوبارہ محمد حنفیہ کو امام علی نے بھیج دیا, پھر لڑ کر آئے, پھر دوبارہ دوسری طرف بھیج دیا. محمد حنفیہ کو تھوڑی سی شکایت ہوئی, کہنے لگے کہ اے بابا حسن بھی موجود ہیں, حسین بھی موجود ہیں, آپ انہیں نہیں بھیج رہے, ان کی موجودگی میں میں زخموں سے چور ہو گیا ہوں, آپ پھر بھی مجھے بھیجتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کہا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہے, تم میری اولاد, توجہ کیجیے گا, وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں, ان کا احترام ہے. اشہد اللہ بالتسلیم والتصدیق, یہ تسلیم تھا اختیار کے ساتھ تھا. مجھے اور آپ کو اس تسلیم کے مقام پر پہنچنا ہے عزیزوں, امام کے ظہور سے پہلے, تاکہ اس صالحیت تک پائیں پہنچ سکیں. والتصدیق والوفاء والنصیحة, میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی کون؟ میں اور آپ. اس سے پہلے کہ آپ گواہی دیں امام صادق کو ذہن میں لائیے گا کہ گواہی امام صادق دے رہے ہیں, یہ شہادت امام صادق سکھا رہے ہیں, امام معصوم سکھا رہا ہے کہ اس شخصیت کے پاس آئے ہو اس کے لیے یہ گواہی دو, اشہد اللہ بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وفا کرنے والے تھے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خیر خواہی کرنے والے تھے, آپ نے حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے. اب یہاں پر ایک دو جملے ہیں حضرت, میں مصائب میں پڑھے جاتے ہیں, لیکن میں مصائب سے پہلے فقط پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, حضرت عباس علیہ السلام کربلا کے اندر جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے پانی کے لیے دریا کے اندر پہنچے, اور دریا کے اندر جب پہنچے مشک کو پانی سے بھر لیا, اور اس کے بعد چلوں میں پانی اٹھایا. مصائب کے ٹکڑے ہیں, ابھی دوبارہ پڑھوں گا, تکرار کروں گا, لیکن ابھی سمجھنے کے لیے سن لیجیے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ واپس پھینک دیا. یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت عباس اس پانی کو اپنے لبوں تک نہیں لے کے جا رہے. اس وقت ان کے زمانے کا امام, ایک اعتبار سے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک اعتبار سے غیب میں ہے, نظر تو نہیں آ رہے امام حسین, امام حسین نظر تو نہیں آ رہے. حضرت عباس امام حسین کی نسبت غیب, امام حسین حضرت عباس کی نسبت غیب میں ہیں, دور ہیں, نظر نہیں آ رہے. حضرت عباس یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے زمانے کا امام غیب میں ہو, تمہیں نگاہ میں, نباری نگاہ میں نہ آئے, اس کے باوجود اس سے وفا کرنا. کس موقع پہ حضرت عباس یہ وفا کر رہے ہیں؟ سوچئے گا عزیزوں, ذرا سوچئے گا, پھر کہہ رہا ہوں مصائب کے ٹکڑوں کو سمجھنے کے لیے بھی سننا چاہیے. کس موقع پر حضرت عباس یہ وفا کر رہے ہیں کہ اگر حضرت عباس چلو میں اٹھائے ہوئے پانی کو پی لیتے, نہ عقل ان کی مخالفت کرتی, نہ شریعت مخالفت کرتی. عقلی اعتبار سے بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ لڑ رہے ہیں, پیاس ہے, غلبہ ہے. دوسرے شہید جو پیاسے گئے وہ اس وجہ سے کہ وہ دریا تک نہیں پہنچ سکے, حضرت عباس پانی تک پہنچے, عقل کا تقاضا ہے, شریعت کے اندر جائز ہے, پانی حلال ہے, پاک ہے. مگر عباس یہی پیغام شاید دیتے ہوئے نظر آئیں کہ اے زمانہ غیبت کبرا کے رہنے والے انسانوں, اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں جانے کی آرزو کرنے والوں, میں نسبتاً ایک غیب ہے جو میرے اور امام کے درمیان ہے, کہ میرا امام مجھے ظاہراً ابھی نہیں دیکھ رہا, ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا, میں اس کے باوجود حلال چیز کو, پاک چیز کو اپنی ضرورت کے باوجود چھوڑ رہا ہوں. تم خیال کرنا غیبت کبرا میں ایسا نہ ہو تمہارے ہاتھ حرام چیزوں کی طرف اٹھ جائیں, تمہارے وفا امام کے ساتھ خیانت ہو جائے. یہ پیغام ہے حضرت عباس کا, اعلیٰ ترین معیار صالحیت کا. حضرت عباس وفا کی اس منزل پر کہ حلال پاکیزہ پانی کو اپنے مولا کی خاطر چھوڑو بھی، یہ وفا ہے. میرے اور آپ کے لیے پیغام کہ غیبت کبریٰ میں وفا کی اس منزل تک تو پہنچو کم سے کم کہ زمانے کے امام کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑنے کی تمہارے اندر ہمت آ سکے. بس میں نے ختم کر دیا اپنی گفتگو. صالحیت کا معیار علمدار کربلا. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول. اطاعت کی منزل کو بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت نہیں بچا. مطیع محض ہیں حضرت عباس، امام وقت کے سامنے مستقل سرینڈر. فقط اطاعت کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ جس چیز کے لیے مانگے گئے تھے، ماں نے جو سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ امام کا ساتھ دینا ہے، فدا ہونا ہے، جنگ کرنی ہے. ادھر امام کے سامنے آتے ہیں، امام سے رخصت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین کہتے ہیں انت صاحب اللوائی، اے عباس تم میرے لشکر کے علم بردار. کیسا لشکر ملا اس علمدار کربلا کو، ایسا لشکر دنیا میں کسی کو نہیں ملا. تعداد کے اعتبار سے قلیل، کیفیت کے اعتبار سے اس لشکر میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، اس لشکر میں 13 سال کا قاسم بھی ہے، اس لشکر میں 11 سال کا عمر ابن جنادہ بھی ہے، اس لشکر میں اون محمد بھی ہیں، اس لشکر میں حبیب اور مسلم ابن اوسجا اور عابس جیسے بوڑھے افراد بھی ہیں. دنیا میں کون سی فوج ہے جس کا لشکر اس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ حضرت عباس کا لشکر ہے. وہیں سے تو ہم نے نتیجہ نکالا تھا کہ امام عصر کا لشکر اس کا مطلب ہے سن و سال کا محتاج نہیں ہے، جذبے کا محتاج ہے. جس کے اندر جذبہ ہے امام عصر کے لیے کچھ کرنے کا، وہ لشکر کا سپاہی ہے. کیسا لشکر ملا علمدار کو؟ ہر شخص اس کے اندر موجود علمدار کہتے ہیں، امام سے کہتے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین کہتے ہیں انت صاحب اللوائی، اے علمدار لشکر کے علم بردار. گویا امام حسین ایک پیغام دے رہے ہیں، عباس جب تک یہ پرچم تمہارے ہاتھ میں ہے، لہرا رہا ہے، اس کا ہوا میں اڑتا ہوا پھریرا بیویوں کے دل کی آس ہے. عباس جب تک یہ پرچم ہوا میں بلند ہے، بیویوں کو اپنے سر کی رضا کی ضمانت ہے کہ ان کے سر پہ رضا باقی رہے گی. عباس بیویوں کی اس آس کو نہ توڑو، اجرکم اللہ. عباس اور امام حسین میں گفتگو ہو رہی ہے، اسی گفتگو کے دوران خیموں سے ایک آواز آتی ہے، الاتش الاتش، بچوں کی آواز آتی ہے. گویا غازی کو میدان میں جانے کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے. کہتے ہیں مولا اتنی اجازت تو ہے کہ میں بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں. مولا کہتے ہیں عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. بس عزیزو حضرت عباس حسین کی بیٹی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ مجھے اپنا مشکیزہ دے دو. بیٹی خوشی خوشی آتی ہے، اپنا مشکیزہ علمدار کے حوالے کرتی ہے، جا کر بچوں کو بٹھاتی ہے، بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، تھوڑی دیر کی زحمت اور کر لو، تھوڑی دیر بعد تمہیں پانی ملے گا. سکینہ کو مان ہے، کیوں؟ کیونکہ اب پانی لینے وہ جا رہا ہے جو شیر خدا کا شیر ہے، عباس علمدار ہے، جس کے بازو میں طاقت ہے، جس کو صفین میں علی نے جنگ کرنا سکھایا تھا. بس اسی مان کے ساتھ سکینہ نے مشکیزہ لا کے دے دیا. سکینہ آئی، مشکیزے کو دے دیا، عباس لے کر چلے. عزیزوں وہ مرحلہ آیا، ابھی عباس کے بازو سلامت ہیں، کوئی عباس علمدار کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا، ہر شخص عباس کو راستہ دیتا چلا جاتا ہے. حضرت عباس ترائی میں پہنچتے ہیں، پانی میں اترتے ہیں، مشکیزے کو بھرتے ہیں، مشکیزے کو بھرنے کے بعد پانی کو چلو میں اٹھاتے ہیں. شاید امام حسین علیہ السلام کے سوکھے لبوں کا خیال آ گیا، شاید اپنے زمانے کے امام کی غربت کا خیال آ گیا، یا شاید پھر عباس کو اپنا وہ بھائی مسلم یاد آ گیا جو کوفے کے اندر جس کے سامنے پانی کو 3 مرتبہ لایا گیا تھا مگر وہ پانی نہ پی سکا. تو شاید عباس نے سوچا ہو مسلم، ارے میں بھی حسین کا فدائی ہوں، میں تیرے مرتبے سے پیچھے رہنے پہ راضی نہیں ہوں گا. ارے تو پیاسا حسین کی راہ میں گیا، میں بھی پیاسا مارا جاؤں گا. اجرکم اللہ عباس علمدار نہر سے نکلے، اطلاع دی گئی کہ اب کسی کو خیمے میں جانے نہ دیا جائے، پانی خیمے تک نہ پہنچے، گھیر لیا گیا چاروں طرف سے، علمدار کربلا کو گھیرا گیا عزیزوں، علمدار کربلا آگے بڑھتے چلے گئے، ایک ایسا موقع آیا، ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، دایاں بازو قلم ہو گیا، مگر عباس کی رفتار میں کمی نہ آئی، قفلاس اسی رفتار سے بڑھتے چلے گئے، ایک قاتل نے بڑھ کر وار کیا، بایاں بازو میں قلم ہو گیا، عباس نے علم کو سینے سے لگایا، مشکیزے کو دانتوں میں پھنسایا، ابھی بھی عباس کی رفتار وہی ہے، کیونکہ عباس کے دل میں ابھی آس موجود ہے، سکینہ کا وعدہ ابھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، عزیزوں دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، عباس کی ہمت گویا مشکیزے میں ہے، نشانہ لیا گیا، تیر چلایا گیا، مشک میں تیر پیوست ہو گیا، ارے یہ تیر مشک میں نہ لگا، یہ قلب عباس میں اتر گیا، عباس نے سواری کا رخ پھیر دیا، اب ذرا تصور کرنا عباس پہ رونے والوں، جس کو سالار لشکر کہا جا رہا ہو، ارے جس کی لشکر پر ہیبت ہو، اسے بغیر بازوؤں کے جب دیکھا ہوگا، کتنے حملے ہوئے ہوں گے، کتنے نیزے چلے ہوں گے، کتنی تلواریں ٹوٹی ہوں گی، اسی لیے کربلا کے شہداء میں دو شہداء کے لیے کہا گیا، فقتلوہ اربن اربا، ارے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ایک علی اکبر تھے، ایک ابو الفضل العباس تھے، بس وہ مرحلہ آ گیا، آواز گونجی، السلام علیکہ یا مولا، اے میرے مولا حسین، اس قادم کا سلام قبول کر لیجئے، خیمے میں لاش لے کر نہ جائیے، ارے سکینہ سے شرمندہ ہوں، حسین نے سنا، کمر کو تھاما، الان انکسر الظہری، اے میرے بھائی میری کمر،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علمدار کربلا کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو علمدار کربلا سے درد سے وفا سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا شرف عنایت فرما، تیری رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا میں مومنین مسلمان جہاں پریشانی کا شکار ہیں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومنین تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی مجلسوں کی حفاظت فرما، اور ایک پرچہ مجھے دیا گیا، ظاہر ہے جو مشکل یہاں پہ پیش آئی، لائٹ کا بار بار جانا آنا، کہ الیکٹرک والوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ان ایام کے اندر مخصوصاً لائٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، امام حسین علیہ السلام کا احترام کریں، اس ادارے سے گزارش ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا کراچی کے اندر وہ سب کے سامنے ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے، لیکن تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، مجلس کو خراب نہ ہونے دیں اور اپنی چیزوں کو سنبھالیں، دعا کریں خداوند عالم کشمیر کے مومنوں کی نصرت فرمائے، یمن فلسطین سعودی عرب نائجیریا کے تمام مظلوموں کی نصرت اور حمایت فرمائے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔